بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا اطلب المحرم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، حوالات الشيخ مسعود الغلافي، جوابات SSN-8 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی مستفید ہونے کا موقع دیں گے. پہلا سوال ہے، شیخ محترم سے تقدیر کی کیوں کرتے ہیں؟ گروپ نمبر 1 سے سوال ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا التقدير في لغة جو عند الجمانة هي وهي أندازة كرنا. البتة شريعة في اصطلاحنا تقدير هو تقدير هو في الدنيا نے کیا چیزیں پیش آئی ہیں، کیا پیش آ رہی ہیں اور کیا پیش آئے گی. جب کوئی چیز پیش آئے گی تو کیسے پیش آئے گی، اگر نہیں پیش آئے گی، اگر وہ چیز پیش آتی تو کیسے پیش آتی، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدائش سے بہت ہی سالوں پہلے جو لکھ کر کے ایک کتاب کے اندر رکھ لی ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے. ظاہر بات ہے اس تقدیر کی مختلف صورتیں ہیں. علماء کہتے ہیں تقدیر کا پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جو چیز ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہے، جو چیز نہیں ہوتی اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دوسری چیز اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو خصوصاً جو مخلوقات کے متعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک کتاب میں لکھ کر کے لوح محفوظ میں جمع کر رکھا ہے. تیسری چیز ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کتاب کے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کچھ لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے خلاف ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہی سے ہو رہا ہے. عمر السلام اللہ علیہ اللہ البتہ تقسیم کے لیے اس سلسلے میں نق کے اوپر بھی بڑی قسطیں موجود ہوں گی، میری بھی قسطیں موجود ہیں اور دوسرے ہم اس سے مستفید ہونا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے،
شیخ
محترم
نے
ابھی سوال کرتے ہیں کہ مجبوری میں شوہر بیوی سالوں سے جدا رہنا کس حد تک صحیح ہے؟ سیلری ایسی ہے کہ نہ ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے.
بھائی دیکھیے، مجبوری کیا ہے یہ سوال ہے. سالوں سے جدا رہنے کا معنی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں، یا یہ ہے کہ دونوں مستقل ایک ساتھ نہیں رہ پاتے، کیونکہ جدائی سے اس طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوتی.
ہمارے کا سوال یہ ہوگا کہ سعودی عرب میں جیسے لوگ فون کر رہے ہیں دو سال چار سال سے، مطلب
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل ہے اگر دونوں راضی ہیں، میاں بیوی اس کے اوپر راضی ہیں کہ ہاں آپ جائیے اور کمائیے، ہمارے بچوں کے کھانے پینے کا یا ہمارے آپ کے اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کیجیے، اور شوہر اس کے اوپر راضی، دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں. سال دو سال کی سنت سے تم سے نہیں لگائی گی. جی البتہ یہ ہے کہ دونوں اگر مطالبہ کریں، بیوی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں بھائی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، شوہر کے لیے دو صبح ہوگی یا تو پھر اس کے رہائش کا انتظام کرے، اور اگر وہ چاہتی ہے گھر سے شوہر میں طلاق دے دیں. اگر کوئی بیوی مطالبہ کرتی ہے تو میں نہیں رہ سکتی، میرے ضرورت ہیں، میرے حالات ہیں، میری اپنی ایسی طبیعت ہے، تو میرے پاس اس کا انتظام کرنا ہوگا ورنہ پھر اسے چھوڑ دینا ہوگا.
اگلا سوال ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس دینا کیسا ہے؟ چاہیے
نہیں دیکھیے، گورنمنٹ ٹیکس کے مختلف صورتیں ہیں، کچھ شرعی اعتبار سے جائز ہیں، کچھ شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں. اب اس کا حکم ہر وقت کسی بنیاد کے اوپر، اس کی مقدار کے اوپر ہوگا، اسے کسی ایک انداز سے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے.
اگر ہم جہاں پر کہتے ہیں ملک میں اگر وہاں پر ضروری ہے تو دینا
چاہیے. ہر بات ہے، ہم تو مجبور ہیں دینے پر، ہم گورنمنٹ کا بغاوت تو کر نہیں سکتے. جی
اگلا سوال ہے، بچی کا نام جنت رکھنا کہتا ہے،
تو یہ جنت کمانا صرف بات یہ ہوتا ہے کوئی گھر جائیں گے نام رکھا جائے گا، اس لیے کہ جنت کمانا کیا ہے، بات یہ ہے اور بھی آج ہی استعمال ہے، اس کا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں.
ارے کبھی لمبا سوال کرتے ہیں، ان کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے ایک مسجد میں ایک صاحب کے اعلان پر مسجد کے جھنڈے کے لیے تو انہوں نے 10 روپے دے دیے. اب ان کو اس بات کا پتا چلا کہ دھندے والے صاحب اپنا حساب بھی اس میں اپنی تنخواہ بھی اس سے لیتے ہیں اور لہٰذا وہ 10 روپے کی نوٹ جو ہے وہ اپنی تنخواہ میں لینی ہے. تو ساتھی کا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اب جو حدیث میں آتا ہے یقین رکھنے کا ثواب جو ہے وہ ثواب مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟
کیونکہ ہمارے اس بھائی کو اولا تو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو آدمی محنت کر رہا ہے, پیسے جمع کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولا عاملین علیہ کا حق رکھا ہے, ولا عاملین علیہ کا حق رکھا ہے, آپ کو آپ کی نیت کے مطابق مسجد میں دینے کا ثواب ملے گا. اور جو آج کا 10 روپے 10 ریال لے لیا ہے, یہ رسم اصل میں متعین چیز نہیں, بلکہ اگر وہ 10 لے رہے ہیں تو گویا پورا جتنا پیسہ آ رہا ہے چاہے 10 لاکھ کیوں نہ ہو, اس میں صبح 10 ریال ہونے رہے ہیں ہر ایک میں سے, کسی ایک آدمی کا وہ نہیں ہے. دوسری بات, انہیں اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اوپر نظر رکھیں جس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص رات کو صدقہ کرنے کے لیے نکلا اور آج میں صدقہ کروں گا, اچانک وہ راستے میں جاتا ہے تو وہ کسی چور کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے, دوسری رات کو نکلا تو اس نے کسی زانی عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا, تیسری رات کو نکلا تو اس نے کسی مالدار کے ہاتھ میں رکھ دیا. اور ایسا تھا کہ یہ صدقہ کوئی معمولی بھی نہیں, بہت زیادہ چیز تھی. کبھی تو لوگ کہنے لگے کہ ارے آج ایک چور کو اتنا مال بن گیا, اس کا مطلب بڑی بھاری رقم تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے کسی کہنے والے نے کہا کہ تیرا صدقہ اللہ تعالیٰ کا بھی مانگ. تو آپ کو آپ کی نیت کے اوپر اجر مل رہا ہے, اس کے بعد جو لے رہا ہے اگر جائے تو سب اس کر رہا ہے تو وہ اس کو اس کا اجر ملے گا, نہ جائے ہو تو اس کا بھی ملے اس کو ملے.
اگلا سوال ہے کہ عورت اپنے شوہر کو اپنے گھر کو چھوڑ کر, یعنی کہ عورت نے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر اس کے بیٹے کے گھر میں جا کر اپنی عزت بن کر سکتی,
یعنی یہ دونوں کو اس عزت سے جسے طلاق ہے جسے وفات ہے, طلاق لحاظ دونوں بھی ہو شوہر ہی کے گھر میں گزارنا ہے, اللہ ایسی تو مجبوری ایسی پیش آ جائے کہ اب اس گھر کے اندر گزارنا اس کے لیے مشکل ترین یا اس کی عزت کا یا اس کی جان کا خطرہ ہے, تو وہاں کی منتقل ہو سکتی ہے. ورنہ چاہے وہ اپنے لڑکے کے گھر میں جائے کسی اور کے گھر میں جائے, صرف یہی ہوگا کہ گویا جہاں مکان عزت ہے وہاں وہ عزت نہیں گزار رہی. تو اصل یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں چاہے عزت طلاق رجائی ہے یا عزت طلاق وہ ہے کیا کہتے ہیں وفات ہے, عزت وفات ہے, اس کو اپنے شوہر کے گھر میں گزارنا ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو, کوئی سخت ضرورت کا معاملہ ہے تو ایک دم گزار سکتی ہے.
میرا سوال ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کے لیے باوجود ہونا ضروری ہے کیا بغیر وضو کسی قرآن کو چھو سکتے ہیں؟
دیکھیے اختیار ہے علم تنبی کی اختراف کا پہلو ہے, لیکن اختیار اسی میں ہے کہ انسان بغیر وضو کو قرآن دیکھ کر کے اور چھو کر کے نہ پڑھے. البتہ زبانی پڑھنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی اصل میں صحیح اور مطلب موسم مالی وغیرہ میں جو حدیث صدر کے عمر بن حجم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی کہ میں مسلم قرآن اللہ طاہر قرآن کو طاہر اور طاہر آدمی بھی سنے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ طہارت کاملہ کے اوپر محمول کیا جائے, وہی احتیاط کا کرنا ہے.
اگلا سوال ہے تشدد الرسال اللہ سماج مساجد کی خرید کی اشارہ بتائیں, کیونکہ ایک بھائی کا اعتراض ہے کہ خرید کے روپے ان تین جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر کرنا بھی کرتے ہوں.
اصل میں دیکھیے اولم تو اس حدیث کو صحابہ کرام کو سمجھ کے اس نہیں میں سمجھنا چاہیے. اولم اس حدیث کا معنی جو ہے کہ صوفی یہ تین مسجدیں ایسی ہیں جنہیں اور مساجد کے اوپر فضیلت حاصل ہے, باقی دنیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں جس کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے, چاہے کسی کا کوئی بزرگ بنا رہا ہے, کوئی بڑے شہر میں ہے یا کوئی چھوٹے شہر میں ہے, تمام مسجدیں ایک ہیں. اب کوئی آدمی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہاں بھائی وہاں ہمارے استاد کی مسجد ہے, وہاں ہمارے پیر اور بزرگ رہتے ہیں, لہٰذا اعتکاف کرنے کے لیے سفر کر کے اس مسجد میں جائیں, یا یہ سمجھو کہ ہاں اس مسجد میں پڑھنا نماز زیادہ ثواب کا چیز ہے, اس میں مانی ہے. یعنی بقصد تقرب اور بقصد اجر و ثواب ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں جانا سفر کرنا جائز نہیں ہے. اس کی دلیل سب سے واضح وہ حدیث کہتے ہیں ابو مسلم بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, تو وہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟
کہاں میں پور پر گیا تھا اور وہاں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کو نہ جانے دیتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے رقص دروازہ نہیں جائے گا. البتہ کسی اور مسجد میں علمی درج ہو رہا ہے, ہماری مسجد میں اس کا انتظام نہیں ہے. ہمارا کوئی عزیز اور اقارب قریب وہاں پر رہتا ہے, اس کی زیارت کرنی ہے. کوئی آدمی بیمار ہے, اس کی عیادت کرنی ہے. تجارت ہے, یہ چیزیں اس سے الگ.
اس کے اگلا سوال ہے کہ محترم سے اس سے پہلے والے حصے میں بتایا گیا تھا, اس نے بتایا تھا کہ منافقین نے مولوی حضرات, برا حضرات, علماء حضرات کا مذاق اڑانے میں صلی اللہ رب العالمین نے اگر وعید بتائی تھی تو اسی سے متعلق سوال کرتے ہیں صاحبین کہ کیا آج کے دور میں جو بریلویت وغیرہ جہاں پر بدعت و خرافات پھیلاتے ہیں کیا ان کے علماء پر رد کرنا یا ان کے علماء کو برا بلا کہنا اسی زمرے میں آئے گا؟
ہم دیکھیے اگر کوئی وہاں پر مصلحت ہے اور آپ یقین سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے تو آپ اس کی ذات کا یا اس کے علم وغیرہ کا مذاق نہ اڑائیے. آپ اس کے اس عمل کا اس کے آپ جو ہے ملکی مذاق نہیں, بلکہ اصل چیز مذاق اڑانا یہ تو جائز ہے ہی نہیں. مذاق اڑانا تو کسی بھی نہیں جائز ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلحت ہے تو اس کا رد کیا جا سکتا ہے. حالانکہ لیکن حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحیح منحق کے اوپر ہیں ان کو کس لیے عداوت رکھتی جائے, ان کا کس لیے مذاق اڑایا جائے کہ یہ سنت رسول اور احکام الہی کے سالوں میں. اور ظاہر بات جو اس کے خلاف وہ اس کے اندر جاتے نہیں ہوگا. البتہ ان لوگوں کا مذاق اڑانا یہ الگ مسئلہ ہے, اس کا کیا ہوگا.
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کہنا درست ہے یا نہیں؟
کیونکہ آقا کے معنی کئی چیز ہوتی ہے. آقا کے معنی جہاں مالک ہوتا ہے وہیں آقا کے معنی سردار کی ہوتا ہے نا. جیسے غلام اور افسر ہمارے یہاں کہتے ہیں جہاں سردار کے ہوتا ہے ویسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا یہاں مولا کے معنی میں ہے. اگر اس معنی میں کوئی آدمی استعمال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں, بڑے ہیں, ہم نے سب سے افضل ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر اس کا معنی مالک سے لیتا ہے تو وہ چیز غیر نہیں کرتا.
اگلا سوال ہے, غیر مسلم کے سلام کا جواب کن الفاظ میں دینا بہتر ہوگا؟ وعلیکم السلام یا السلام علی من تبعہ؟
دیکھیے جہاں تک جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ جو ہے کہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہی مطلب ہے, اپنے قاضی میں علامہ البانی بھی اسی کے قائل ہیں اور بہت سے پتہ کا ہے کہ اگر غیر مسلم صریح الفاظ میں آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ کو بھی وعلیکم السلام یعنی جتنا وہ کہے اتنا جواب دیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ تحیو بے احسن منہا اور اردو ہے, جو احسن منہا یہ مسلمان کے لیے ہے اور اردو ہے یہ کافر کے لیے. تو کافر اگر السلام علیکم جس طریقے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کاف الفاظ میں آپ کو کر رہا ہے تو اس کو وعلیکم السلام کا جواب دینا جائز ہوگا. جی
اگلا سوال ہے, جماعت ختم ہونے کے بعد پہنچنے پر دوسری جماعت کرنا چاہتے ہیں جبکہ اپنے یہاں ہندوستان میں دوسری جماعت نہیں کر رہے؟
بھائی دیکھیے یہ بات ہے کہ ہندوستان میں لوگ جماعت نہیں کرتی ہیں, کہیں تو علماء اناس اس کے قائل نہیں ہیں. البتہ علماء اہل حدیث اس کے قائل ہیں. اگر کوئی شخص پہلی جماعت کو جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑ دے رہا ہے, اگر کوئی شخص دوبارہ جماعت کرنے کی وجہ سے اس کے پہلی جماعت کے اندر تفرق اور اختلاف پیدا نہیں ہو رہا ہے, یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو دوسری جماعت کی جا سکتی ہے. البتہ
نہ پائی جائے
گی, یہ دونوں چیز نہ پائی جائیں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی عادت نہ بنا لے کہ ہاں ہم تو دوسری جماعت کر لیں گے, اس وجہ سے پہلی جماعت کو چھوڑ لیں گے, انسان عادت بنا لے. تو ان تین چیزوں کو مد نظر رکھیں. پہلے یہ کہ وہ پہلی جماعت کو جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑ رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری جماعت ہمارے کرنے کی وجہ سے پہلی جماعت متاثر نہیں ہو رہی ہے, اس میں تفرق اور اختلاف نہیں پیدا ہو رہا ہے. تیسری چیز ہم نے اپنی یہ عادت نہیں بنا لی ہے اور لاپرواہی سے چھوڑ دیا ہے کہ چلو ہم کر کے دوسری جماعت کر لیں گے تو یہ لوگ تو آ ہی جائیں گے. تو اگر یہ وہ چیزیں نہ ہوں تو دوسری جماعت کرنے میں ان شاء اللہ کوئی حرکت نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے, غرب اور افریقہ میں عورتوں کا خطبہ کیا جاتا ہے، کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟
ظاہر بات ہے ہم خریدتے ہیں اور بلکہ بخاری شریف میں بھی ہے، اگر مجھ سے گول نہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تم فتنہ کرو اندر کا زیادہ نہ کاٹو، تو اصل یہ ہے کہ عورتوں کا فتنہ جائز ہے، مردوں کے طریقے سے متعدد اور تاکیدی نہیں، عورتوں کا فتنہ کیا جا سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں وہ سنت نہیں ہے جو مردوں کے بارے میں.
اگلا سوال ہے، اگر سونے میں احتلام ہو جائیں تو احتلام اگر نماز سے چند منٹ قبل وضو کرنے کا موقع نہ ہو تو ہم وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
پتہ نہیں، اس لیے کہ طہارت شرط ہے، طہارت شرط ہے،
نماز
وقت سے وہ معذور سمجھا جائے گا، وہ معذور سمجھا جائے گا، وہ نہائے اور نہا کر کے نماز پڑھے، تیمم اور
اگلے سوال کرتے ہیں، براہ کرم سوال کا تفصیل دے دیں. سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور مندر حدیث پیش کرتے ہیں. نسائی میں اکرمہ کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اتعجبون ان تكون القلة من ابراهيم والكلام من موسى والرؤية من محمد صلى الله عليه وسلم. يا تمہیں ایک بات بتا دوں گے کہ یہ حدیث مقدر کافی
جی دیکھیے، اولا تو یہ حدیث نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول لینا مختلف. ایک روایت ہے کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس روایت کو علماء نے ضرور کرا دیا ہے. دوسرے ان کی شاگرد کہتے ہیں رآہو بقلبی اپنے دل کو دیکھا ہے، ایک حدیث میں ہے رآہو بفؤاد اپنے فؤاد کو دیکھا ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ رآ ربہ اپنے رب کو دیکھا ہے. کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں مختلف ہے. اس کے برخلاف ہوتے عائشہ رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری شریف میں فراحت کے ساتھ ہے کہ انہوں نے کہا ان سے جب ان سے سوال کیا شاید مقبول ہے، جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ تم نے ایسی بات کہی جس سے میرے رونگ سے کھڑے ہو گئے. اگر کوئی آدمی تم سے تین بات کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. ہم نے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور سب سے واضح حدیث اور فیصلہ کن بات اس سلسلے میں سن مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور انا ارا، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، تو اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی گویا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہم نے نہیں دیکھا. دوسری روایت میں کہ ہم نے ایک نور دیکھا، تیسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حجاب نور ہے. اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے. تو معلوم نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی روایت کے درمیان حجاب تھا نور کی شکل میں، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا خلاصہ اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ علماء اہل حدیث، علماء اہل سنت و جماعت اس پر تو متفق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے عام لوگوں سے متعلق، صرف اللہ کے رسول کے بارے میں اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ دیکھنا تو ممکن ہے، البتہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. زیادہ تر علماء کرام خاص طور بعد میں تو علماء اہل سنت کا تقریباً اس پر اجماع ہوتا گیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے اور صحیح مسلم شریف کیے حدیث ہے. تو اصل یہ ہوگی راجک مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں.
اگلا سوال ہے کہ کیا مسئلے میں جنوبی حائضہ عورت تلاوت قرآن میں اسلامک درست سن سکتے ہیں؟
صرف جہاں تک سننے کا تعلق ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کا سننا ہے، علمی درست کا سننا ہے، اس میں کوئی خط کی بات نہیں ہے. البتہ جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت کا تعلق ہے تو جنوبی عورت نہیں، البتہ حائضہ عورت کو اجازت ہے کہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، دوہرا سکتی ہے. جنوبی کے علاقے بھی نہیں دیکھے علمان جو ہے مباد وغیرہ ہیں، اس لیے کہ جنابت ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی اس کو دور کیا جا سکتا ہے، ناپرادی کو کسی کو دور کیا سکتا ہے، اس لیے حجاب نہیں دی جا رہی. البتہ جہاں تک ہے جو نفاذ کا تعلق ہے وہ اپنے چاہے سے دور نہیں کر سکتی ہے مسا اوقات دس دن آج کی مدت لمبی ہو جاتی ہے اور نفاس کی 40 دن ہے. اگر اس درمیان میں چھوڑ دیا جائے تو اولم سے ذکر سے یعنی قرآن میں تلاوت سے محروم رکھا گیا. ثانیاً یہ خود لمبے کی بات ہے کہ آپ کو وقت پڑھتے ہیں اگر ہفتے 10 دن 15 دن 1 مہینہ چھوڑ دے تو بھولنے کی شکار ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر فائدہ عورت ہے تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کی اجازت دی جائے گی, حضرت اجنبی عورت کے لیے نہیں. لیکن جہاں تک سننے کا تعلق ہے اس میں کوئی بات نہیں.
اگلا سوال ہے, اگلوں عورتوں کا کون کون سا حصہ پڑتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور چہرہ پردے میں نہیں ہوتا.
بھائی دیکھیے سلسلہ ہمارے ساتھ پچھلے سال میں یہ بات آ چکی تھی کہ عورتوں کا راضی حقوق یہ ہے کہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے, پورا جسم پردہ ہے. لیکن ہر چیز کے پردہ ہونے کا معیار مستوا الگ الگ ہے. یعنی جو حکم چہرے کے پردے کا ہے وہ دونوں ہاتھ کے پردے کا نہیں, جو ہاتھ سے پردے کا ہے وہ دونوں پیر سے پردے کا نہیں, اس لیے چلتے ہیں ہمارے پاس اس کے پیر پھنسے نہیں ہیں. اور جو حکم گردن کے یا پیٹ کے یا پیٹھ کے پردے کا ہے وہ چہرے کے پردے کا نہیں ہے. لیکن حقیقت المرۃ تو عورت پردے کی چیز ہے, تاریخ کا پردہ ہے.
جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کے بارے میں کیا وہی مشورہ ہے؟
ظاہر بات اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف کی بڑی واضح روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف دیا کہ انسان امتی لم فرحوما, یعنی امت کے جو ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ان میں آپ نے بتایا نساء کا اسیاس عاریات مبائلات مومنات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريقا. میری امت کے دو قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. ان میں کہا ایک ایسی عورتیں ہیں, کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہنے ہوں گی لیکن اوڑیاں ہوں گی, یعنی پردہ تو پہنے ہوں گی لیکن پردے کا جو مقصد ہوتا ہے جسم کا چھپانا کیا پردے یا قابل سطر حصے کا چھپانا, وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا, وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا. تو ان کی یہ وعید آئی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے نہ جنت کو خوشبو پائیں گی. لیکن اس چیز کو میں واضح کر دوں, بعض لوگ کسی مسئلے کو غلط سمجھتے ہیں. کسی عورت کے بارے میں یا کسی مرد کے بارے میں کسی وعید کا ہونا اور بات ہے, لیکن کسی خاص شخص کو یا کسی خاص عورت کو ہم نے دیکھا کہ وہ پردہ کیے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ہم یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ جنت میں نہیں جائے گی. ہاں پردہ نہیں کہ جنت میں نہیں جائے گی, پتا یہ بات نہیں. جی
اگلا سوال شیخ محترم سے یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک پوسٹ مشہور ہے جس میں دجال کا لشکر اس کا عنوان ہے اور اس میں خرید پیش کی جاتی ہے, دجال کا اکثر لشکر یہودیوں کا ہوگا کیونکہ وہ خود انہوں میں سے ہوگا, اس کے علاوہ 70,000 کا لشکر جو سبز ہرا اور سیاہ چادریں اوڑے ہوں گے دجال کا ساتھ دیں گے. صحیح مسلم مسد احمد صحیح جامع وغیرہ جس میں دلائل دیے گئے ہیں اور نیچے جو ہے دو تصویریں بھی مضمون ہیں اس کے متعلق کیا حکومت کا.
دیکھیے پہلی بار تو حدیث نے کہی یہ نہیں کہ یہودیوں میں سوچ رہا, یہودی اس کے ساتھ ہوں گے, یہود اس کی سوچ میں شامل ہوں گے, لیکن وہ یہودی ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا. اصل تو یہی چیز ہے علم کے نزدیک مختلف ہے کہ اگر وہ انسان ہوگا جن ہوگا تو یا مخلوق ہوگی. اگر کہ راجو میرے نزدیک یہی وہ انسانوں میں سے ہوگا لیکن اسے کسی خاص گروپ خاص طریقے کے فن کا جائے یہ چیز صحیح نہیں ہے. دوسری چیز حدیث میں جو وارد ہے صحیح مسلم شریف کے اندر کہ عالم ہے پہلا خان, پہلا خان کا لفظ ہے جس کے معنی سال کے ہوتا ہے, نہ ہری سال کے ہوتا ہے نہ کالی سال کے ہوتا ہے, نیلی سال کے ہوتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ ان کے وہ ہری سال اوڑھے ہوں گے میں نے ان کا کسی مناسب ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے بعد اس سے مراد کیا ہے, نیلی سال ہرے رنگ کا یا کالے رنگ کا کپڑا ہے تو اس کو کسی خاص جماعت کے اوپر کرنا یہ چیز تو بہت بڑی زیادتی ہے. یہ چیز شرعی طور پر بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے جس جماعت کو آپ لا کر کے اس کے اوپر فٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور کل توبہ کر لیں. آج اگر ہم ایسا عملہ باندھنے لگے آپ ہر امامے کو فوج بلّہ مل جائے آپ جو ہے ناجائز پتہ نہیں سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کسی کا شعار بن جائے ہم اس سے پرہیز کریں گے, ضرور ہے ٹھیک ہے نا, کالا کسی کا شعار بن جائے ہم اس سے پرہیز کریں گے, لیکن کسی خاص سماج کو آپ ایسا کہنے دیکھیں تو آپ کہیں یہودیوں کی نہ شادی ہے مگر بن جائے تو بہت بڑی جاتی ہے اس کی خرید نہیں ہوگی, پتا نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر تین کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ یعنی ان کے سوال کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ممبئی میں ایک لڑکا رہتا تھا, اس نے اپنی بیوی سے فون سے لڑائی کی, جھگڑا کیا اور اس نے طلاق بھی دے دیا, اور جب گھر پہنچا تو ملاقات بھی کرنی ہے بیوی سے, جیسے کہ بتایا جا رہا ہے ان کے مسئلے میں, لیکن ساتھیوں نے کہا لوگوں کو جب پتا چلا طلاق ہوئی تو پھر لوگوں نے یعنی رشتے داروں نے اس کو حلالہ کرنے پر اس کو مجبور کیا, یعنی وہ شادی کی دوسرے سکھی میں پھر وہ طلاق گیا, یعنی وہ حلالہ میں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوا. تو ساتھی کا سوال یہ ہے کہ یہ کرنا کیسا ہے, اس کے اوپر کیا ہے؟
بھائی دیکھیے, میں اپنے ساتھیوں سے بات کہوں گا, طلاق کا مسئلہ اس طریقے سے لکھ کر کے میں پوچھا, اس لیے کہ اس میں بات سوال کے مطابق بتائی جاتی ہے, لیکن دونوں فریق کے ساتھ سامنے کر کے بیٹھتے ہیں تو مسئلہ اس کا اور ہوا کرتا ہے, اس لیے طلاق کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں کے لوگ ہیں سامنے جا کر وہاں کسی عالم کے مفتی کو لے کر کے بیٹھے اور اس کا مسئلہ پوچھیں. سوال کے بارے میں طلاق کے بارے میں یہی مشکلات کی رائے ہے, اس لیے میں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق دیا, اس نے ایک طلاق دی تھی, دو دی تھی, جو پہلی بار دی تھی یا تیسری بار طلاق دی تھی, اس سے بہت سے شروعات ہوتی ہیں, مگر اس سے کوئی مسئلہ کیسے جان کے.
گروپ نمبر چار ساتھی سوال کرتے ہیں, میں انڈیا میں نوکری کا رہنے والا ہوں, بہرحال ان کا مختصر سوال یہی ہے کہ یہ ساتھی غیر مسلم کے ساتھ کام کرتے ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ ان کا سامنا ہونا پڑتا ہے, اور غیر مسلم کو نمستے کہتے ہیں تو ان کا جواب ان کو دینا پڑتا ہے, تو اب اس صورت میں کیا جواب دیں, نمستے کہیں یا جواب دینا, کیا دوسرا جواب دیں؟
دوسرے میں اصل یہ ہے کہ اولاً تو نمستے کہنا دو اعتبار سے جائز نہیں ہوتا. ایک اعتبار کے لیے یہ غیر قوم کی مشابہت ہے, اور اسلام ہمیں غیر قوم کی مشابہت سے منع کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نمستے کا جہاں تک تعلق ہے, دوسرے سے معلوم ہوا کہ نمستے سے معنی یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں, ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں, تو معنی کے لحاظ سے یہ چیز درست نہیں ہوگی. البتہ اس کے لیے ہمارے یہاں عام ہے, آداب ہے, گڈ مارننگ ہے, گڈ ایوننگ ہے, بلکہ آج کل اگر آپ گڈ مارننگ کہیں تو زیادہ لوگ خوش ہوں گے, ماشاء اللہ ماڈل ہے, ہمارا ہماری جگہ عزت کر رہا ہے. اس لیے ایک ایسا لفظ جو جس میں غیر قوم ہے اس میں انگریز کی مشاورت میں
گڈ مارننگ کو دیں.
اب اصل میں دیکھیے, اس میں ایک خرابی, اس میں دو خرابی, اس میں ایک خرابی پائی گئی, اس میں دو خرابی ہے. عام آزاد الفاظ استعمال کر رہے ہیں, کوئی بھی ہماری خیریت سے ہے, سب بخیر خوش رہو, اس قسم سے بہت سے الفاظ ہیں, ہم بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں, اور ہمارا بھی ان کے ساتھ وابطہ ہے, اور یہی چیزیں چلتی رہی ہیں, میں اس کے اوپر درست نہیں کرتا.
اگلا سوال ساتھی سوال کرتے ہیں کہ جس نے ایمان لایا اور وہ شرک کرتا ہے تو کیا اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں, اور جس نے شرک کیا تو کافر ہوا؟
دیکھیے, یہ فتوا اور یہ فیصلہ اور یہ نتیجہ کبرا کبرا کا قطعاً غلط ہے. علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو بدعت کرے اس سے بدعتی نہیں ہو جاتا, اور ہر آدمی جو شرک کا ارتکاب کرے اس سے مشرک نہیں ہو جاتا, ہر آدمی جو ایک بار جھوٹ بول دے, دو بار جھوٹ دے, جھوٹا اسے جھوٹے کا مطلب نہیں ہوتا. ہم یہ کہا جائیں گے اس نے شرک کا کام کیا ہے, اس نے مشرکوں کا کام کیا ہے, اس نے خود کیے کا کام کیا ہے, اس نے خود کیا ہے, اس نے کافروں کا کام کیا ہے, لیکن وہ کافر ہو گیا یہ الگ مسئلہ ہے. ظاہر بات کسی کے اوپر کفر کا فتوا لگانے کے لیے بہت سے شرائط ہیں, جب تک وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی کسی کے اوپر مشرک ہونے کا یا کافر ہونے کا حکم نہیں ملے گا.
اگلا سوال ہے, ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر لڑکی کے پاس گولڈ جیولری ہے جو اس کے والدین نے دی تھی شادی میں, ایک سال ہوا, اب اس گولڈ جیولری پر زکات فرض ہے, لیکن نہ ہی وہ لڑکی کماتی ہے, نہ اس کے والد دنیا میں ہیں, یعنی ان کا انتقال ہوا, اور نہ ہی اس لڑکی کے شوہر کچھ کماتے ہیں, ابھی وہ پڑھائی کرتے ہیں, وہ خود اپنے والد پر ڈپینڈ ہیں فائنینشلی طور پر, اور لڑکی اپنے مائکے میں ہے, تو اس صورت میں وہ لڑکی کیا کرے؟ اس کے گولڈ کا زکات دینا کیسا فرض ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پلیز اس مسئلے پر.
دیکھیے, اصل یہ ہے کہ اس پر زکات ہے, جس طریقے سے اپنے خرچے کے لیے کا انتظام کرتی ہے، اس کا شوہر اپنے خرچے کا انتظام کرتا ہے، زکات کی رقم لوگوں کو زکات کے نام سے پتنے سے گزر کی ہوتی ہے، زکات کی رقم کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اگر لڑکی ایک دوستی ہو کہاں بھائی اس کو یا اس کے والدین اس کے جو لیبر ہے اس کی زکات نہیں دیتے اور وہ پیدل وہ اس کی ملکیت ہے کہ اب اس کا لیا نہیں جائے گا، اس کے والدین نے اس کو مالک بنا دیا ہے تو اب اس کے اوپر زکات کا دینا واجب ہے. اگر یہ حساب لگائے کہ 3 سال سے اس کا انتظام کرتی رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاں اس کا اس کی زکات دینا کوئی مشکل ہے، کوئی بڑی رقم ہے. الگ لے بلا سا یہ ہے کہ اس کے اوپر زکات ہے، خواہ اس کا شوہر زکات کا انتظام کرے، وہ کرے، اس کا سسر کرے. اگر چوری نہیں ہے تو وہ اس میں سے دیکھ کر کے لیکن زکات اس کی
رحم اللہ کرم رضا یہی تین حصوں میں پیش کی گئی. تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر جو بھی سوالات ہوں نمبر نوٹ کر بنے 0502627622 اور مزید مقالات اور دروس کے لیے مشاہدہ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.islami.com. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.